نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نیک لوگوں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہاں بھی شیطان اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے دعوت و تبلیغ ایک نیک کام ہے اس میں بھی اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے مدارس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہتا ہے وہاں بھی اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے لڑائی کرواتا ہے تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا اس لیے کہ اصلاح نفس سے کسی کو بھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کسی ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ان کا انتقال ہو گیا تو چلو چھٹی اب دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں علاج معالجہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ڈاکٹر سے مناسبت پیدا ہو گئی تھی جس ہاسپٹل میں جس دوا خانے میں آنا جانا رہتا تھا اسی دوا خانے میں رہے اس لیے کہ وہاں کا کلچر وہاں کی فارمیلٹیز اس سے ہمیں کسی نہ کسی درجے میں واقفیت ہوتی ہے اور وہ بھی ہم سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ شیخ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خلفاء میں سے کسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی کو ایسا محسوس ہو اپنے شیخ کے انتقال کے بعد کہ ان کے جتنے خلفاء ہیں مجھے ان سے اتنی مناسبت نہیں ہے جتنی ان سے ہے تو عقیدت ہے محبت ہے مناسبت ہے تو وہاں بھی بیعت ہو سکتا ہے لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی شیخ کے خلفاء سے وہ بیعت ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ علاج کا طریقہ ایک ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یعنی بعض لوگ جو اس میں غلو کرتے ہیں کہ نہیں بس اسی سلسلے کو پکڑ کے رکھنا ہے اگر عقیدت ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ لیکن ایک اس خیال سے کہ اگر میں یہاں سے ہٹوں گا تو لوگ کیا کہیں گے وہاں نہ کہ مجھے فائدہ وہاں زیادہ ہوگا یہ غلط بات ہے اس لیے کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ وہاں زیادہ ہوگا عقیدت وہاں زیادہ ہے مناسبت بھی وہاں زیادہ ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں چپکا رہتا ہے اپنے شیخ کے انتقال کے بعد یہ صحیح نہیں ہے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے دیکھا کہ بھائی عقیدت بھی یہاں ہے محبت بھی یہاں ہے اور ان سے مناسبت بھی ہے تو ان کی طرف رجوع کر لیا اور ان سے اپنی اصلاح کروائی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں سے اپنی اصلاح کروائی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں سے اپنی اصلاح کروائی اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے جانشین تھے چنانچہ حدیث کی خدمت کا جو سلسلہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا وہ سلسلہ بھی منتقل ہوا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور سلوک والا سلسلہ بھی منتقل ہوا اور سلوک کا کام دوسرے لوگوں نے بھی کیا اور بھی خلفاء تھے خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلوک کا کام کیا تبلیغ کے ساتھ ساتھ تزکیہ کا کام بھی کیا خانقاہ بھی چلائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں مرید ہوئے اور جب انتقال ہوا تو اپنے پیچھے خلفاء چھوڑے تو انہی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو خانقاہ کا کام بھی کیا. تو یہ سب حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، دوسرے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کو تکلیف تھی، بغض تھا، نفرت ہو گئی تھی، شیطان نے اپنی راہ تلاش کر لی، نفس کا سہارا لے لیا اور دل میں بغض پیدا کر دیا. تو وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کیا کرتے تھے. یہ شیطان جو ہے ہماری راہ مارنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. استاد سے بدگمانی ہو گئی، اب استاد سے بدگمانی ہو گئی، کیا بدگمانی ہو گئی کہ ان کے پاس اس کتاب پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. بس اب وہ پورا سال استاد جتنی بھی محنت کرے گا اور جتنا بھی اچھا درس دے گا، پوری کلاس جو ہے وہ مطمئن ہوگی، لیکن ان صاحب کو کوئی مطمئن نہیں کر سکے گا. یہ بیچ میں دیوار قائم کر دی. اپنے شیخ کے بارے میں یہ بدگمانی، اپنے استاد کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا کر دی کہ یہ خامخواہ ہی مجھے چھیڑتے رہتے ہیں، میری غلطی نہیں ہوتی پھر بھی یہ مجھے پک کرتے ہیں، یہ ان کو مجھ سے بغض ہے. بس اب محروم ہو گئے. اپنے استاد کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں وہ ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ دیوار بن جاتی ہے. کبھی کبھی شاگرد بننے سے پہلے ہی دیوار بن جاتی ہے کہ میں پڑھنا تو بہت چاہتا ہوں لیکن یہ جو اس مدرسے میں یہ پانچ حضرات پڑھا رہے ہیں اس میں ان سے میں پڑھنا نہیں چاہتا، اور اس مدرسے میں داخلہ لیا تو ان سے بھی پڑھنا پڑے گا، میں ان کو پسند نہیں کرتا، یہ مجھے پسند نہیں کرتے، تو پڑھنے کے لیے جا ہی نہیں سکتا. میں بیت تو ہونا چاہتا ہوں لیکن نہیں، مجھے ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو میں تیار ہوں. ایک دیوار بن جاتی ہے. مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث، جمعہ کا بیان، تو بستی میں رہنے والے لوگ محروم رہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں، ان کا بیان ہم نہیں سننا چاہتے، یا سننا چاہتے ہیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھیں کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے. تو پہلا تو یہ ہے کہ روک ہی دیتا ہے، اور اگر کسی طرح ہمت کر کے کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے، سستی غفلت جو کام کرنے چاہیے کرنے نہیں دیتا، اور اگر اس میں بھی لگا رہتا ہے تو پھر بدگمانیاں، استاد ایسے شیخ ایسے. اچھا استاد اور شیخ کے بارے میں تو عقیدت محبت ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں برا خیال پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اتنا جلدی شیطان، تو دوسروں کے بارے میں. میں اپنا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، یعنی کئی واقعات، کہ مجھے بہت سارے مرید کبھی کبھی خط میں لکھتے ہیں کہ ہمیں آنے کو تو بہت جی چاہتا ہے مجلس میں، لیکن اس لیے نہیں آتے کہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں خط پڑھ کر کے سوچتا ہوں کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں والوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ یہ صاحب آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ ان کی، یہ اسلامک دوا اکیڈمی میں یہ آتے ہیں ایک مسلی کی حیثیت سے، پیچھے کہیں بیٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ آج آئے ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے اس نے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں والے ان کی وجہ سے ہم نہیں آتے. تو یہ آگے پیچھے دائیں بائیں والے تو بےچارے اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، یہ ابھی تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم کرنے کے بعد یہ بیٹھ جائیں گے، اپنا ذکر کریں گے اور آگے چلے جائیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر ابھی ذکر کے، یہ خیال ایسا ڈالتا ہے، کسی جگہ کے بارے میں ایسا خیال ڈالتا ہے کہ وہاں جانا چاہتا ہوں، فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں، یعنی ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے؟ محرومی. اور اس میں بھی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہو جاتا ہے، کبھی حسد ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں بہت قریب ہے حضرت کے, شیخ کے بہت قریب, یہ کیوں ہے؟ کبھی ایسا وسوسہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے قریب جانے نہیں دیتا, یہ میری شکایتیں کرتا ہوگا, حضرت تو مجھے بہت چاہتے ہیں یہ. اور کبھی کبھی حسد ہو جاتا ہے تو ان کی شکایت ہے شیخ کو, حضرت کو. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک وزن تھا, اس لیے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. تو وہ بھی حضرت سہارنپوری کے مرید, اور یہ صاحب جن کو ان سے بغض تھا وہ بھی حضرت سہارنپوری کے مرید, اور وہ مخالفت کرتے تھے اور ان کی تنقید کرتے تھے, ان کی غیبتیں کرتے تھے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے آدمی تھے, لیکن والد صاحب کی موجودگی میں تو بہرحال چھوٹے, ابھی جوان بھی ہیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ ابھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے, میرے پیچھے پڑ جائیں گے اب. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرض تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے, کتابیں چھپواتے تھے اور کتابیں چھپوا کر بیچتے تھے, کسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کرتے تھے, باقی دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو اب غریب آدمی ہو تو وہ کسی سے قرض لے گا, قرض لے کر کے کتابیں چھپوائے گا, اور جب بکے گی تو نفع ہوگا اور ادا کر سکے گا. تو وہ ساری کتابیں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے, انتقال ہو گیا, چھوٹی عمر میں انتقال ہوا, اچانک ہی انتقال ہو گیا حضرت مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو قرض, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی, اور 8,000 روپے کا قرض تھا اس زمانے میں. تو جب خط لکھ دیا کہ بھائی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرضہ میرے ذمے ہے, تو وہ قرضہ ادھر منتقل ہو گیا, سب لوگ مطمئن ہو گئے, تو قرض سے ان کی فراغت ہو گئی. دوسرا یہ تھا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑے رہتے تھے, تو خیال آیا ہوگا زندگی میں بھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کہیں زکریہ کے پیچھے نہ پڑ جاوے, یہ دوسری بات تھی. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں سے ایک صاحب تھے جنہیں کشف ہوتا تھا. تو کشف کا کیا معنی؟ کشف کا معنی ہے کھولنا. کشف کا جو لٹرل میننگ ہے اس کا معنی ہے کھولنا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے اور جو چیز ہمیں اللہ دکھا رہے ہیں اس کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں ان سب پردوں کو ایسا ہٹا دیتے ہیں اور ہمیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے جو نہیں آنی چاہیے, اس کو کہتے ہیں کشف. جسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامک دعوی اکیڈمی میں, تو یہاں بیٹھے بیٹھے ٹاؤن سینٹر میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ بیچ میں بہت پردے ہیں, نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی یہ کہے کہ اس وقت ٹاؤن سینٹر میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کشف. اس لیے کہ بیچ میں جتنی دیواریں تھیں سب اللہ نے ہٹا دی اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہیں, اور ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے کیا فرمایا, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو, اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو. اب ساریہ تو ہزاروں میل دور ہے, اور مسجد نبوی کے ممبر سے لے کر جہاں حضرت ساریہ تھے جو لشکر لے کر کے گئے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے, ان کے بیچ میں تو بہت ساری دیواریں تھیں, کہیں درخت تھا, کہیں پہاڑ تھا, خود مسجد نبوی کی دیوار تو نظر نہیں آنا چاہیے اتنے ہزاروں میل, اور پھر آنکھیں بھی وہاں تک نہیں دیکھ سکتی. اگر کچھ بیچ میں نہ ہوتا پھر بھی آنکھوں کی دیکھنے کی ایک حد ہوتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے وہ سارے پردے ہٹا دیے, اس چیز کو قریب کر دیا, اور آپ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ غالب آ رہا ہے اور مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں. تو یہاں کھڑے کھڑے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ ساریہ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور پہاڑ کا سہارا لو اپنے لشکر کے ساتھ, اور پھر دشمنوں سے لڑو. اس کو کہتے ہیں کشف, یہ کرامت ہے. یہ کرامت ہے. اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں, اور ولی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ کرامت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, کشف, کہ سب کچھ کھل جاتا ہے اور نظر آ جاتا ہے. یہاں سے دہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آئے گا, یہاں سے مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہے وہ نظر آئے گا, بیٹھے بیٹھے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر آئے گا. اور جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بیچ میں بہت سارے پردے ہوتے ہیں, اسی طرح ایک وقت سے دوسرے وقت تک میں بھی بہت سارے پردے ہوتے ہیں. جیسے آج جمعہ کا دن ہے, ابھی یہ سنیچر کی رات شروع ہو گئی اسلامی اعتبار سے, تو ابھی ہم سنیچر کی رات میں ہیں اس وقت, اور سنیچر کی رات میں 9:20 ہوئے, 9:20, تو 9:30 کو یہاں کیا ہوگا وہ مجھے آپ کو کچھ پتا نہیں. تو میرے اور آپ کے درمیان 10 منٹ کا پردہ ہے, ہمیں نظر نہیں آتا کہ 9:30 کو یہاں کیا ہوگا. یہ تو ہم صرف گمان کر سکتے ہیں, اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے کی طرح اسی طرح مجلس چلتی رہے گی, لیکن کوئی عجیب واقعہ بھی پیش آ جائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, تو یہ ہمارے اور اس واقعے کے درمیان پردہ ہے, تو ہمیں پتا نہیں کہ 9:30 کو یہاں کیا شکل ہوگی. یہ پردہ ہے. آئندہ کل 9:20 کو کیا ہوگا, پردہ ہے ہمارے اور اس کے درمیان 24 آورز کا. تو جیسے ایک جگہ اور دوسری جگہ کے درمیان پردہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا, اسی طرح وقت کے دو وقتوں کے درمیان بھی پردہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آئندہ کل 9:20 کو یہ چیز ہونے والی ہے, اللہ نے مجھے بتلائی ہے اور میں اللہ کے بتلانے سے کہہ رہا ہوں کہ 9:20 کو آئندہ کل یہ چیز ہونے والی ہے, اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے, شریعت مطہرہ کا پابند ہے, تو آئندہ کل اگر جو چیز اس نے کہی وہی چیز ہوئی تو ہم کہیں گے کہ گزشتہ کل یسٹرڈے 9:20 کو جب یہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے آئندہ کل کو, تو اللہ نے یہ 24 آورز کا جو پردہ تھا وہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا تھا. اس کو کہتے ہیں کشف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں اس کو. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص کو کشف ہو رہا ہے اس کا شریعت مطہرہ کا پابند ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ کرامت ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے, غیر ولی کے ہاتھ سے صادر نہیں ہوتی, اور جو تقوی والا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے اور وہ یہاں بیٹھے بیٹھے دلی کی کوئی بات بتلا دے اور آپ یہاں سے نکلنے کے بعد فون کرے اور پتا چلے کہ ارے تو بالکل صحیح تھا, یہ آئندہ کل کی کوئی بات بتلائے اور وہ بالکل صحیح نکلے, تو اسے استدراج کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, یہ اس کے لیے پکڑ کا سامان ہے اور دوسروں کے لیے امتحان اور آزمائش ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے پھر بھی یہ اس کی بات مان لیتے ہیں, اس کو مان لیتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. دجال بھی بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا, تو دجال کا انکار مومنین کیوں کریں گے؟ اس لیے انکار کریں گے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہوگا. تو مومن ہو اور متقی ہو, مومن اور متقی ہو اور پھر وہ دو جگہوں کے درمیان کے فاصلوں, دو جگہوں کے درمیان کے پردوں کے باوجود کوئی بات بتلا دے, یا دو وقتوں کے بیچ میں جتنے پردے ہیں ان پردوں کے باوجود کوئی بات بتلا دے, تو اسے کشف کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے پردے کھول دیے اور اسے نظر آ گیا, اس کو کشف کہتے ہیں. تو کشف کی ایک قسم ہے کشف قبور. کشف قبور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ بعض حضرات کو قبروں میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھا دیتے ہیں. کشف قبور, قبروں میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھا دیتے ہیں. اب یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے نہ کرامت ضروری ہے نہ کشف قبور. کشف الہام کرامت یہ چیزیں ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی متقی پرہیزگار ولی ہے اور اس کے ہاتھوں کشف ظہور پذیر ہوتا ہے, کوئی کرامت ظہور پذیر ہوتی ہے, تو اس کو کشف اور کرامت سمجھا جائے گا. لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ولی کے لیے ضروری کیا ہے؟ ولی کے لیے ضروری ہے شریعت مطہرہ کی اتباع. ایک شخص شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کبھی بھی کرامت ظاہر نہ ہو تو یہ اللہ کا ولی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو دیکھو ہوا میں اڑتے ہوئے, تو ہوا میں اڑنا کرامت, ایکسٹرا آرڈینری چیز. تو تم دیکھو کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے, یا کسی کو دیکھو سمندر کے پانی پر چلتے ہوئے, لیکن اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا شخص جو ہے وہ زندگی بھر استقامت کے ساتھ دین پر جمتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس پر جمتا ہے, اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے اور زندگی میں کبھی بھی کرامت کا زور نہیں ہوتا, تو یہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے شریعت پر چلنا کنٹینیوٹی کے ساتھ, دوام کے ساتھ, اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایک قول ہے الاستقامت فوق الکرامت, استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہت اونچی چیز ہے. اور دوسرا قول ہے الاستقامت فوق الف کرامت, استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. مقام آپ کا اونچا ہو گیا اللہ کی نظر میں, اور اللہ تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے سارے پردے ہٹا کر آپ کو ایک چیز دکھا دی, اس میں آپ کا کمال کون سا ہے؟ آپ کا کمال کون سا ہے؟ ہاتھ ولی کا قدرت اللہ کی, اس کو کرامت کہتے ہیں. ہاتھ ولی کا اور قدرت خدا کی, اور ہاتھ نبی کا اور قدرت خدا کی, اسے معجزہ کہتے ہیں. تو کرنے والا تو اللہ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک مٹھی بھر ریت کو لیا اور ریت کو لے کر کے دشمنوں کی طرف اس طرح یوں پھینکا. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص ایک مٹھی ریت لے اور ریت لے کر 1000 کے لشکر کی طرف یوں کر کے پھینکے, تو یہ جو ریت پھینکی جا رہی ہے اس میں سے ایک ایک ریت کا ذرہ ہر دشمن کی ہر آنکھ میں ایک ایک چلا جائے 1000 کی, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ایک مٹھی اٹھائی اور مٹھی اٹھا کر کے یوں کر کے پھینکی, تو ہر کافر کی ہر آنکھ میں اس میں سے ایک ایک چلی گئی کم سے کم. تو دیکھو ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. مگر قدرت کس کی ہے؟ خدا کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, وما رمیت اذ رمیت, جب تم نے ریت کے کنکر پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے؟ ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکے تھے وہ کنکر. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کسی نیک بندے پر فضل فرماتے ہیں اور کسی ضرورت کے پیش نظر اللہ یوں ہٹا دیتے ہیں پردوں کو اور وہ دیکھ لیتا ہے. یہ اتنے کمال کی بات نہیں ہے جتنے کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شخص استقامت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے, استقامت کے ساتھ نظر کی حفاظت کرے, استقامت کے ساتھ دل کی حفاظت کرے, لگا رہے. اس لیے کہ شیطان اور نفس کی مخالفت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. کمال تو یہ ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ استقامت ہے. ولایت کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی خانقاہ میں ایک سالک آیا, ایک طالب محبت الہیہ, اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کو طلب کرنے والا آیا اور حضرت کے سے بیعت ہو کر حضرت کی خانقاہ میں رہا. اب جب یہ ذہن جو ہے وہ درست نہیں ہوتے, ذہن صاف نہیں ہوتے اور صحیح پکچر نہیں آتا کہ ہم کیوں بیعت ہوتے ہیں اور مجلسوں میں کیوں آتے ہیں اور خانقاہوں میں کیوں آتے ہیں, اور اپنی خود کی آئیڈیولوجی ہوتی ہے تو اس میں وہ اسی کو سامنے رکھ کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ میری کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک دن, دو دن, تین دن, ایک لمبے عرصے تک وہ رہا اور ایک لمبے عرصے تک رہنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے اب اجازت دے دیجئے, میں جا رہا ہوں کسی اور خانقاہ میں. بہت اچھی بات ہے بھائی, کسی اور کے پاس تم جا رہے ہیں, بس لگے رہنا اس کام میں, یہاں رہو کہیں اور جاؤ لیکن لگے رہنا. یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ آج کل جو ہے لوگ بیعت ہونے میں بہت اجلت کرتے ہیں, بہت جلدی بیعت ہو جاتے ہیں. جلدی ہو جاتے ہیں کا مطلب کیا, جلدی ہی کرنی چاہیے, جتنا جلدی ہو سکے اچھا ہے, اپنی اصلاح کرانی چاہیے کسی شیخ سے بیعت ہو کر. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سوچتے نہیں کہ ہم کس سے بیعت ہو رہے ہیں, ان سے ابھی پوری واقفیت نہیں ہوتی. آؤ شیخ کی جس سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مجلس میں جاؤ, دو مہینے, تین مہینے, چھ مہینے دیکھو مجلسوں کو. اس کی اگر کوئی نجی مجلس ہو رہی ہو, انفارمل مجلس, اس میں بھی جا کر کے دیکھو, ڈیلنگ دیکھو دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات وغیرہ. پھر لوگوں سے سیکھو کہ شیخ کو چیوز کیسے کیا جاتا ہے یہ معلوم کرو, اور سب سیکھنے کے بعد انٹلیکچوئل فیصلہ کرو, عقل سے فیصلہ کرو گے ہاں مجھے جس کام کے لیے جس شیخ کی ضرورت ہے بس یہ ہے, کمپیٹیبل بھی ہے, کلک بھی ہے. یہ سب اجلت نہیں کرنی چاہیے, جلدی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بیعت ہونے کے بعد بغیر کسی شرعی وجہ کے شیخ کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ چلے گئے, اس سے بہت روحانی نقصان ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے ان سے بیعت توڑ دی اور کسی اور کو کہہ دیا کہ اب آپ بیعت کر لیجئے, ان سے بھی بیعت توڑ دی. اب یہ کوئی مکتب یا مدرسہ نہیں ہے کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں کل وہاں پڑھ رہے ہیں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بیعت ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ شادی کرنا. جب کوئی شادی کرتا ہے, عورت یا مرد دونوں, تو وہ ایسا سوچ کر کے شادی نہیں کرتے کہ چلو نکاح کر لیتے ہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں, اچھا رہا تو ٹھیک ہے ورنہ الگ ہو جائیں گے جیسے غیر کرتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے اور اندر سے دونوں میاں بیوی شادی کرنے والے دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا کلک ہو جائے ہم دونوں کا نکاح کے بعد کہ زندگی بھر ہم خوشی خوشی رہے, اور ایک قسم کا ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمپیٹیبلٹی نہ ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے, گھبراتے ہیں. بس ایسا ہونا چاہیے کہ میں ایسے شیخ کو تلاش کروں کہ زندگی بھر مجھے نہ چھوڑنا پڑے, اور شیخ تلاش کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ اس طرح رہوں کہ زندگی بھر وہ بھی مجھے طلاق نہ دے, وہ مجھے ایسا نہ کہے کہ نکلو یہاں سے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آج کل تصوف, سلوک, بیعت ہونا, تزکیہ, یہ موٹے موٹے اعلانات تو کانوں میں پڑ رہے ہیں. اعلانات کا مطلب یہ کہ موٹی موٹی باتیں کانوں میں پڑ رہی ہے کہ شیخ ہونا چاہیے, تزکیہ کرانا چاہیے, اصلاح کرانی چاہیے, لیکن واقف نہیں ہوتے تو جہاں کہیں جی میں آیا بیعت ہو گئے, اور بیعت ہونے کے بعد دو ہفتے چار ہفتے کے اندر ہی کسی اور کے پاس گئی اور کہا کہ آپ ہمیں بیعت کر لو. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں کوئی کسی جگہ بیعت ہو گیا ہے, جینیوئنلی بیعت ہوا ہے اور واقعی جینیوئن ہے, لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں اس کے لیے, پھر بعد میں جو ظاہر ہوئی. تو اب وہ کسی پروفیشنل سے مشورہ کرے, کسی دوسرے ماہر سے کہ مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, اور ایسے ماہر سے جو مخلص بھی ہو تو آپ کو رہنمائی کرے گا کہ آپ کا آپ کے شیخ کے ساتھ ایسا تناؤ ہے یا جو کچھ بھی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کے لیے یہاں سے الگ ہو کر کسی اور سے بیعت ہونے کی گنجائش ہے نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آج کل جو ہے لوگ بہت جلدی اجلت میں کام کرتے ہیں اور پھر بیعت توڑنے میں بھی اجلت کرتے ہیں, اور چونکہ واقف نہیں ہوتے واقف, تو شیخ پر خط بھی لکھتے ہیں, ٹیکس بھی کرتے ہیں, اطلاع بھی کرتے ہیں کہ اب میں آپ سے بیعت توڑنا چاہتا ہوں, ایسا بھی کرتے ہیں آج کل. تو یہ جو ٹھیس پہنچتی ہے بہت زیادہ. تو یہاں جو ہے جو ارباب معرفت ہے اور جو تصوف کے جو ماہرین ہیں, تزکیہ کے جو ماہرین ہیں, انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں لیجیٹیمیٹ کوز ہو بیعت کو توڑنے کا, لیجیٹیمیٹ کوز ہے, ایک پروفیشنل نے سنا اور ماہر ہے اور اس نے دیکھا کہ ہاں واقعی آپ جہاں بیعت ہوئے ہیں اور جو اس وقت کا سیناریو ہے آپ کا, اس سیناریو میں آپ کو ان سے ہٹ جانا چاہیے, تو ایسی صورت میں بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح ہٹے کہ جن سے ہٹ رہے ہیں ان کو زندگی بھر پتا نہ چلے کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. اس لیے کہ اگر ان کو پتا چلا اور ان کے دل میں ٹھیس پہنچی تو وہ چونکہ ایک شیخ ہے اور اللہ کا ولی ہے, اس کا نقصان ہوگا. تو بیعت ہونا چاہیے اس لیے کہ اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے, اور موت کب آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے, اس لیے جتنا جلدی ہو جائے کرے, لیکن جلدی ہو جائے, جتنا جلدی ہو جائے کسی سے بیعت ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے, لیکن اس سے پہلے برابر دیکھ لے, برابر ٹھوک بجا کر کے اطمینان ہو جائے کہ بس بھائی زندگی بھر ہمیں اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ شانہ یہ اس سلوک کی ساری ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت ولی ہونے کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں. تو یہ اپنا ایک آئیڈیولوجی لے کر کے آئے تھے کہ میں شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو رہا ہوں اور یہ بہت بڑے ولی ہیں, اور بہت بڑے ولی ہیں اس کا مطلب یہ کہ کشف و کرامات کا ظہور روزانہ ہوگا, اور یہ تو کئی مہینے رہا لیکن نہ کبھی کشف نہ کبھی کرامت. تو ہو سکتا ہے کہ کشف و کرامت ہوئی ہی نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہو لیکن اس کے سامنے نہ ہوئی ہو. کوئی کشف و کرامت کا شو تھوڑا ہوتا ہے, بتلایا تھوڑا جاتا ہے, بلکہ مشائخ کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کشف ہوتا ہے اور وہ بوقت ضرورت ان کو وہ کشف ظاہر کرنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, اور جب مریدوں کو پتا چلتا ہے کہ حضرت کو کشف ہوا ہے تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بس انگلش میں کہتے ہیں کہ فلوک تھا, میں نے بس کہہ دیا بات, کوئی کشف وشف نہیں, میں تو گنہگار آدمی ہوں, مجھے کہاں کشف ہوگا. وہ نفی کرتے ہیں اس کی, منع کرتے ہیں, وہ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں دوسری جگہ جانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, جہاں جانا ہو جاؤ بھائی, اللہ آپ کو برکت دے, لگے رہنا اس کام میں, لیکن یہاں سے جانے کی کوئی وجہ. یہ اس لیے پوچھا کہ یہ حضرات بہت مخلص ہوتے ہیں, ان کو ناراضگی نہیں ہوتی کہ جائے اپنی بلا سے نالائق, میرا مرید تھا اور اب جانا چاہ رہا ہے کہیں اور, شرم نہیں آتی اس کو, نہیں, مخلص ہوتے ہیں کہ مجھ سے جو جا رہا ہے کسی وجہ سے, تو اگر صحیح وجہ ہے تو ٹھیک, لیکن صحیح وجہ نہ ہو تو یہ دوسری جگہ پر بھی ایسا کرے گا, تیسری جگہ پر بھی ایسا کرے گا, اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا. تو پوچھا کہ کوئی وجہ, تو کہا کہ ہاں وجہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے میں کرامت کی تلاش میں تھا لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو کہا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, کرامت میرے جیسے آدمی سے ظہور پذیر کیسے ہوگی, میں کوئی ولی تھوڑا ہی ہوں, یہ تو کوئی ولی ہوتا ہے اس سے کرامت کا ظہور تو ہوتا ہے. لیکن اب حضرت سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں ایک شیخ کا جو کانسیپٹ ہے وہی غلط ہے, تو یہ کہیں بھی جائے گا تو وہاں کرامتوں کو تلاش کرے گا, اور اگر ایسا ہوا تو اس بیچارے کا نقصان ہوگا, اس لیے اس کو سبق دینا ضروری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جانے سے پہلے ایک سوال پوچھوں تجھے. حضرت پوچھے کہ تم میرے پاس کتنا عرصہ رہے, تو کہا اتنے سال اتنے مہینے, ایک لمبی مدت.
تو کہا اس مدت میں تم نے کرامت تو نہیں دیکھی، مجھے کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس مدت میں تم نے مجھ سے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے جتنے ڈوز ہے، اللہ کے جتنے ڈونٹس ہے، اس میں مجھے کبھی کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، ایسا تو میں نے نہیں دیکھا. تو کہا پھر اس سے بڑھ کر تو کون سی کرامت تلاش کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی کرامت. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو یہ کرامت نصیب فرما دے اتباع شریعت کی. اللہ ہماری زندگیوں کو اتباع شریعت سے منور کرے. اور مجھے میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ رہا ہے، طبیعت پھڑک جاتی ہے سنتے ہیں تو. حضرت فرماتے ہیں کہ کشف کشف کشف، سب سے بڑا کشف یہ ہے، سب سے بڑا کشف. کشف کا کیا معنی؟ کہ جو چیز نظر نہیں آنی چاہیے وہ نظر آ جاتی ہے، جو چیز مخفی ہوتی ہے وہ نظر آ جائے. تو جو روحانی مریض ہوتا ہے، روحانی مریض، شیطان اس پر اس کی بیماریوں کو مخفی رکھتا ہے. تکبر ہے لیکن پتہ نہیں چلنے دیتا کہ تکبر ہے، بخل ہے لیکن پتہ نہیں چلنے دیتا کہ بخل ہے، چھپا کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے وہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اس کا اپنا خود کا عیب نظر آ جائے. مجھے اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کراچی میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر آ جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. مجھے اگر یہاں بیٹھے بیٹھے ایک سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. ایک صاحب تھے، وہ اچھے جا رہے تھے سلوک میں، اور پھر تقوی بھی زندگی میں آ گیا. تو تقوی زندگی میں آ گیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ جب محبت کا تعلق پیدا ہو گیا تو اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ آپ مجھے مستقبل کی خبریں بتلا دیا کریں، کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہے وہ ذرا بتلا دیا کریں. اور خود بھی دعا کرنے لگے اور اپنے شیخ سے بھی کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے پتا چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، کشف و کرامت کے لیے نہیں، اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کی فکر کرو. لیکن وہ مانا نہیں، بس دعا کرتا رہا، شیخ سے بھی دعا کراتا رہا. شیخ نے کہا کہ بھائی ایسی دعا نہیں کرتے، خطرناک ہو سکتا ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن نہیں مانا، اس نے نہیں مانا، اور اس کی دعا قبول ہو گئی. اور جب قبول ہو گئی تو اب اسے پتا چلنے لگا، تو اسے پتا چلا کہ کل تمہارا گھوڑا مر جانے والا ہے. تو مرنے سے پہلے ہی بیچ دیا، گھوڑا مرنے سے پہلے ہی بیچ ڈالا. تو اس طرح کی جو بھی باتیں نفع نقصان کی ان کو نظر آتی تھی وہ کرتے تھے. تو دیکھو کہاں چل رہے تھے، اللہ کی طرف، اور اب کہاں دنیا کی طرف آ گئے. دیکھو نقصان ہوا کہ نہیں. جا رہے تھے دین کی طرف، پہلے کچھ نظر نہیں آتا تھا تو مقصود اللہ تھا، اور جب یہ سب نظر آنے لگا تو اب مقصود دوسری ہو گئی. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کیفیات کیفیات، جیسے کشف ہو جاتا ہے، تو کشف ہو جاتا ہے تو آدمی کو اتنا تو احساس ہوتا ہے نا کہ یہ شریعت مطہرہ کی پابندی کے نتیجے میں عجیب ہوا آج تو. تو ایک اس کی ہمت بڑھے گی کہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہو رہا ہے. تو یہ کشف جو ہے، کشف اگر کسی کو ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ یہ مقصود تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ہو تو یہ نعمت ہے. نعمت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اللہ کے قریب آئے گا، اللہ کے قریب. اللہ اکبر جیسے ہی کہا تو اللہ اکبر کہتے ہی بس دنیا وما فیہا سے فارغ ہو گیا،
خشوع خضوع آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, پورا دھیان ہے, اللہ کی بڑائی عظمت, یہ کیفیت, اس کو کیفیت کہتے ہیں, فیلنگز, عمدہ فیلنگز, ایکسٹسی, اسپرچل ایکسٹسی. یہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے, لیکن مقصود نہیں ہے, مقصود نہیں. نعمت کیوں ہے بھائی؟ نعمت اس لیے ہے کہ جب اسپرچل ایکسٹسی کسی کو حاصل ہوگی, جب روحانی لذت حاصل ہوگی, تو اس کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک شخص وہ ہے کہ جسے ذکر کرتے ہوئے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے, تو اس کو ذکر کرنے میں رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ذکر کرتے ہوئے روحانی لذت حاصل نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ذکر کرنا بہت مشکل ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ سستی غفلت کی وجہ سے ذکر چھوڑ بھی دے, ہو سکتا ہے کہ ایسا کرے. تو نعمت اس لیے ہے کہ جسے روحانی لذت حاصل ہوگی وہ عمل کو چھوڑے گا نہیں, اور جسے روحانی لذت حاصل نہیں ہے وہ عمل کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن روحانی لذت کا حاصل نہ ہونا وہ بھی نعمت ہے, وہ اس اعتبار سے نعمت ہے, وہ اس اعتبار سے نعمت ہے کہ جس کو روحانی لذت حاصل ہو رہی ہے اس کا مجاہدہ کم, اور جس کو روحانی لذت حاصل نہیں ہے اس کا مجاہدہ زیادہ, اس کی سیکریفائز زیادہ. اور مجاہدے کی بنیاد پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, مجاہدے کی بنیاد پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے اپنے صرف وہ ذکر کرنے کا جو عمل ہے اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اس کو ذکر کرنے کے عمل کی وجہ سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور پھر جو مخالفت نفس کر رہا ہے مجاہدہ اس کی وجہ سے بھی, تو اس کو ڈبل قرب ملتا ہے اللہ کا, اس کے لیے بھی نعمت ہے. تو دونوں کے لیے نعمت اور دونوں کے لیے ایڈوانٹیج بھی اور ڈس ایڈوانٹیج بھی, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک شخص کو کیفیات روحانی لذت اسپرچل ایکسٹسی حاصل ہے, اس کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب تک یہ ایکسٹسی حاصل ہوگی تو تہجد کے وقت جب آنکھ کھلے گی تو فوراً اٹھ جائے گا کہ بہت مزہ آئے گا تہجد میں. آپ سمجھ رہے ہیں جی, یہ ایڈوانٹیج ہے. ادھر جس کو اسپرچل ایکسٹسی حاصل نہیں ہے, روحانی لذت حاصل نہیں, اس کے لیے ایڈوانٹیج کیا ہے کہ روحانی لذت کے حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی میں اگر نفس کی مخالفت کر کے مجاہدہ کر کے یہ کام کروں گا تو اللہ کا مجھے قرب زیادہ ملے گا. اور اس کے لیے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ روحانی لذت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ معمولات میں پابندی نہ ہو سکے. اس کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ معمولات میں پابندی رہے گی, لیکن خطرہ اس کے لیے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, اس کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کے اللہ مقصود نہ رہے اور لذت مقصود ہو جائے. تو مقصود کیا ہے بھائی؟ اللہ. میرے حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, اللہ کے بندے بنو, جی کے بندے نہیں. جی یعنی یہ نفس, دل کو بہت اچھا لگتا ہے, دل کو بہت اچھا لگتا ہے, جی کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں ذکر کروں گا, اور قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا تو میں تلاوت نہیں کروں گا, ذکر میں بہت مزہ آتا ہے تو ذکر کروں گا. اسی لیے بعض سالکین جو ہے وہ مزید ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے ذکر کو بڑھائیے, اب ہمارے ذکر کو, اس لیے کہ ان کو لذت آ رہی ہے, اور چھ مہینے کے بعد انہیں کو جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ذکر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور شیخ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے, شیخ جانتے ہیں کہ ابھی چھ مہینے کے بعد یہ پانچ تسبیح بھی اس کو بھاری پڑنے والی ہے, تو ابھی اگر اس کی 12 کر دیں گے تو پانچ بھاری پڑنے والی ہے تو 12 کا کیا ہوگا. وہ شیخ سمجھتا ہے, منع کرتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں. وہ شیخ سمجھتا ہے کہ یہ لذت میں پڑا ہوا ہے, تو جی کے بندے نہیں, اللہ کے بندے بنو, جی کے بندے نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ذکر میں لذت آئے نہ آئے ذکر کو پورا کرو, تہجد میں لذت آئے نہ آئے تہجد پڑھو. نماز میں دھیان ہو نہ ہو نماز پڑھو, تلاوت میں لطف آئے نہ آئے تلاوت کرو، تسبیحات میں مزہ آئے نہ آئے تسبیحات پوری کرو، اس لیے کہ اللہ ملے گا ان کاموں کو کرنے سے، اللہ لذت سے نہیں ملتا، ان کاموں کو کرنے سے ملے گا. لذت کے ساتھ کرو گے تو بھی ملے گا، لذت کے بغیر کرو گے تو بھی ملے گا. ایک شخص کو بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، بخار فلو، اور بخار اور فلو میں انفیکشن ہو گیا، انفیکشن کے نتیجے میں متلی ہے، نوزیا فیلنگ ہو رہا ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے کلب کلاس میں، اور جا رہا ہے یہاں سے دلی، جا رہا ہے یہاں سے کراچی، جا رہا ہے یہاں سے جدہ، کلب کلاس میں ہے، مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے، بہت کمفرٹیبل سیٹ ہے پھر بھی بالکل مزہ نہیں ہے، اسے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت بے چین، الٹی ہو رہی ہے، اس کو بہتر سے بہتر چیزیں کھانے کے لیے دی جا رہی ہے، منع کرتا ہے. ایروپلین میں بیٹھنے سے لے کر کراچی، جدہ، دلی اترنے تک لذت والی کوئی چیز اس کو محسوس نہیں ہوئی. لذت کی چیزیں تو بہت تھیں لیکن اسے محسوس نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنی چیزوں کو کرتے ہیں وہ ساری لذت والی ہیں، ہمیں محسوس ہونا ہو یہ الگ بات ہے، یہ سب لذت کی چیزیں، اسے لذت محسوس نہیں ہوئی. اور دوسرا آدمی اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مانگ مانگ کے کھا رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، لمبے پیر کر کے لیٹتا ہے، اور یہ بالکل بے چین. اب جو کام کرنا تھا ان دونوں نے کیا، ٹکٹ خریدی، چیک ان کرایا، ایروپلین میں بیٹھ گئی، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، کام دونوں نے کیا، اور مقصد دونوں کا کیا ہے؟ لذت یا جدہ پہنچنا، جدہ پہنچنا، مقصد یہ ہے جدہ پہنچنا. تو یہ ایروپلین میں سے اترتا نہیں ہے. یہ ایروپلین میں سے کب اترے گا؟ یہ ایروپلین میں سے تب اترے گا جب یہ لذت کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا. تو ایروپلین سے اترتا نہیں ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا مقصد لذت نہیں ہے، میرا مقصد دلی پہنچنا ہے. یا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے فرسٹ کلاس میں، اور بمبئی سے سورت کے لیے، بمبئی سے بھروچ کے لیے، بمبئی سے نوساری کے لیے روانہ ہوا، بمبئی سے دلی کے لیے روانہ ہوا، تو کسی بھی اسٹیشن پہ اترتا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں سوچتا کہ یار لذت نہیں آ رہی ہے، میں یہ کام کیوں کروں، اس لیے کہ مقصد لذت نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ دلی پہنچنا. تو جو سالک سلوک کی ٹرین میں یا سلوک کے پلین میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑی چلتی ہے، ذکر والی گاڑی، تلاوت والی گاڑی، اور اسے لذت نہیں آتی، مقصود اگر اللہ ہے تو کام کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر مقصود لذت ہے تو کام کو چھوڑ دے گا. مقصود اللہ ہے تو نہیں چھوڑے گا. تو ایک جو ہے اسے مزہ بالکل نہیں آتا، دوسرے کو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو، بہت مزہ آ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ دونوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کیا؟ وہ کام کیا کرنا ہے؟ ایروپلین میں، صحیح ایروپلین میں بیٹھ جانا ہے، صحیح ایروپلین میں، کسی بھی ایروپلین میں نہیں، جانا ہے جدہ، اور دلی والے ایروپلین میں بیٹھ گیا، سمجھے؟ تو یہ سنت اور بدعت میں یہی فرق ہے کہ اگر بدعت کے پلین میں بیٹھ جائے گا تو پھر مقصد صحیح ہوگا، پھر بھی غلط جگہ پہ اترے گا. تو سنت کے پلین میں بیٹھنا ضروری ہے، اور سنت کے پلین میں بیٹھ کر نیت، اخلاص، مقصد صحیح طے ہونا ضروری ہے کہ میں جدہ پہنچنا چاہتا ہوں. اب نیت بھی صحیح ہے کہ اللہ کو میں پانا چاہتا ہوں، اور پلین بھی صحیح ہے اتباع شریعت کا. تو لذت ملے نہ ملے، یہ دونوں ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اڑوس پڑوس میں، ایک کو مزہ آ رہا ہے، ایک کو مزہ نہیں آ رہا ہے. 8-9 گھنٹے کے بعد جب پلین اترے گا بمبئی میں، تو دونوں ایک ساتھ منزل پہ اتریں گے یا ایک پہلے اترے گا اور دوسرا بعد میں؟ بولو بھائی، دونوں ایک ساتھ اتریں گے، جس کو مزہ آیا ہے وہ بھی، اور جس کو مزہ نہیں آیا ہے وہ بھی. تو جی کے بندے نہیں بننا ہے، اللہ کے بندے بننا، ہمیں کام کرنا ہے، بس کام کرو گے تو کیفیت ہے نہیں ہے آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟
لیکن جس کو لذت آتی ہے اس کے لیے آسان ہے کہ اس کے لیے یہ سفر جو ہے وہ بورنگ نہیں ہوتا. جی بورنگ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی زیادہ اس کو تکلیف, ایروپلین میں سے تو کوئی اتر نہیں سکتا, لیکن فرض کرو کہ ٹرین سے کوئی جا رہا ہے اور یہاں سے ہماری گاڑی چلتے 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 لوٹن تک پہنچی, اور لوٹن تک پہنچنے کے بعد بہت الٹیاں اور تکلیف اور یہ اور وہ, اور یہ کہے یار گولی مارو لندن کے آج کے پروگرام کو, وہاں کوئی فنکشن ہونے والا تھا اس میں جا رہے تھے, بہت اتر گیا. سمجھے؟ تو لذت اگر آئے گی تو یہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں رہے گا کہ اتر گیا. اور لذت والے کے لیے بھی خطرہ ہے, اس لیے کہ لذت وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. ایک ٹرین کے اس ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں گلاس بالکل نہیں ہے, کارگو والے ڈبے میں کسی گارڈ نے اسے بٹھا دیا کہ ٹرین تو فل ہے تو ایمرجنسی چل اس میں بیٹھ جا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت گرمی بھی لگ رہی ہے اور بہت بے کیف سفر, بالکل لذت نہیں, اور اسے نظر ہی نہیں آتا کہ راستے میں ملٹن کینز آ گیا, نوردھمپٹن آ گیا, لوٹن آ گیا, کچھ نظر نہیں آتا اسے. اسے کب پتا چلے گا کہ لندن آ گیا ہے؟ جب لندن آنے کے بعد وہ گارڈ دروازے کو کھولے گا. تو کیفیت بالکل نہیں ہے, لیکن وہ خطرے میں بھی بالکل نہیں, وہ تو سیدھا وہیں جا کے اترے گا. اور جو فرسٹ کلاس ٹرین کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, وہ باغات کو دیکھتا ہے, پھل فروٹ کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, بازار کو دیکھتا ہے. تو کسی ٹرین اسٹیشن کے اوپر اگر اس کو کوئی اچھی چیز نظر آ گئی تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار جگہ تو یہی اچھی لگ رہی ہے, گولی مارو لندن کو, یہی مزے کی بات ہے, وہ اتر پڑے گا. اتر پڑے گا کا کیا مطلب؟ اتر پڑے گا کا مطلب یہ کہ یہ جو سالک سلوک کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے چاہیے تو تھا اللہ تک پہنچنا, لیکن ذکر کرتے کرتے اس کو لذت آنے لگی تو یہ لذت ہی اس کے لیے اتنا اٹریکٹو ہو گیا کہ مارو گولی اس مقصد کو, نعوذ باللہ, مارو گولی اس مقصد کو, اسی میں بہت مزہ ہے. اب جب بھی کوئی عبادت کرے گا تو لذت کے لیے کرے گا, وہ پہلے ہی اسٹیشن پر اتر گیا ہے. تو وہ صاحب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہونے لگے کشف ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسے واقعات پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ سب مقصد نہیں ہے, کیفیت بھی مقصد نہیں, کشف بھی مقصد نہیں, کرامت بھی مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ مل جائے. اور اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ ملے گا عبد بننے سے. تو اللہ نے دنیا میں ہمیں کشف و کرامت کا ظہور کر کے, مظاہرہ کر کے بڑا بننے کے لیے نہیں بنایا, بلکہ چھوٹا بننے کے, عبد بننے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کشف ہونے لگا تو جو صحیح صحیح کام پہلے کرتے تھے وہ الٹے ہو گئے. اب مصیبت آ رہی ہے میری گائے کے اوپر تو دعا کر لے کہ اللہ اس کو ہٹا لے, اس کو بچا لے, یہ بیچ ہی ڈالو نا. وہ بیچ ڈالی گائے, بیچ ڈالی, فنا یہ کیا فنا یہ کیا فنا یہ کیا. بالآخر ان کو کشف ہوا کہ جو مصیبت پہلے گائے پر اتر رہی تھی, گھوڑے پر اتر رہی تھی, گھر پہ اتر رہی تھی, بیٹے پہ اتر رہی تھی, وہ خود پہ اتر رہی ہے, خود پہ. اب خود پہ اتر رہی ہے تو اب کیا کریں گے؟ خود کی ذات کو بیچنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ وہ مال و متاع کو تو بیچ سکتے تھے, خود کی ذات کو. تو روتے ہوئے اپنے شیخ کے پاس گئے کہ یہ اللہ کشف, یہ حضرت کشف ہوا ہے کہ کل تم ہمارے اوپر مصیبت اتر رہی ہے آسمان سے, بہت بڑی سزا مل رہی ہے, بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے, بہت بڑی بیماری, بچا لیجئے مجھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے سے کہا تھا, میں نے تم کو پہلے سے کہا تھا کہ اس مصیبت میں مت پڑو. اللہ تعالی شانہ اپنے بندے کی کسی نیکی کو پسند فرماتے ہیں, اور اس کی نیکی کو پسند کر کے اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ مصیبت اس کی چیزوں میں سے کسی چیز پر بھیج دیتے ہیں. تو اللہ نے تمہارے کسی عمل کو قبول کر کے وہ مصیبت ٹالنے کی کوشش کی اور گھوڑے پر بھیجی, وہ گھوڑا تم نے بیچ ڈالا. تو پھر اللہ نے بھینس پر بھیجی, وہ بھینس بھی بیچ ڈالی. وہ گائے پر بھیجی, وہ گائے بھی بیچ ڈالی. جس جس چیز پر مصیبت آ رہی تھی تم بیچتے گئے, اب تمہاری ذات رہ گئی, اب تو یہ مصیبت تم پر ہی آئے گی. کشف کوئی کی کوئی حقیقت نہیں, اس سے آدمی مصیبت میں پڑ سکتا ہے. تو میں ہی عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کشف جو ہے کشف کہ اللہ تعالی شانہ غیب کی چیز بتلا دے, غیب کی چیز بتلا دے, یہ عقیدے کے خلاف نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ کرتا اللہ ہے, کرتا اللہ ہے. اب اللہ کرتا ہے اور ولی کے ذریعے کیوں کرواتا ہے؟ اللہ اسے اعزاز دیتا ہے, اللہ اسے اعزاز دیتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک استاد ہے اور وہ حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے اور کسی طالب علم سے اسے بہت زیادہ محبت ہے, بہت محبت ہے, تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا آج بخاری شریف شروع ہو رہی ہے, پہلی حدیث تم پڑھو. تو ہے استاد بڑا تو ہے, شاگرد تو چھوٹا, لیکن وہ بخاری شریف کو شروع کرنے کی سعادت استاد نے اس کو دی. تو جو متقی ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے اسے کشف کے ذریعے کچھ چیزیں ضرورت کے موقع پر بتلا دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کشف قبور جو ہے, کشف قبور یہ بھی کشف کی ایک قسم ہے. ایک تو کیا ہے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے پتا چل جائے کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے پتا چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو ہمارے اور دوسری دنیا کے درمیان جو پردے ہیں اللہ ان کو بھی کھول دیتے ہیں, اور ان کو کھول کر اللہ دکھا دیتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, قبر میں کیا ہو رہا ہے نظر آ جاتا ہے. تو اس میں اس کا کچھ دخل نہیں ہوتا, اللہ دکھاتے ہیں تو نظر آتا ہے, اللہ دکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پر آپ لے جائیں اور کہیں کہ آپ کو کشف قبور ہوتا ہے, اب ذرا مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ اس قبر میں کیا ہے, اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں, وہ یہی کہے گا اگر صحیح ولی ہوگا تو یہی کہے گا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے, اللہ جب چاہتے ہیں مجھے دکھاتے ہیں, میں ہر قبر کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام شام میں بیٹھے ہوئے ہیں کنعان میں, اور کنعان میں بیٹھے ہیں اور آدھے کلومیٹر ایک کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے لیے پوچھ رہے ہیں بیٹوں کو کہ میرا یوسف کہاں ہے. آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر, ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, نبوت مل چکی ہے, پوچھتے ہیں کہ میرا یوسف کہاں ہے. دیکھو پیغمبر ہے, لیکن جب اللہ نہیں چاہتے تو آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یوسف بیٹھا ہوا ہے بتلا نہیں سکتے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر تک لے لیے جاتے ہیں, اور مصر میں ان کو ایجپٹ, شام سے ایجپٹ تک اتنا ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیا, اور وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں بھی کئی سالوں تک رہتے ہیں, اور اچانک ایک دن کہتے ہیں کہ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف, مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں کئی سو میل دور, یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پتا کیا چلا کہ پیغمبر یا ولی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی, اللہ دکھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے, اللہ نہیں دکھاتے تو پتا نہیں چلتا. ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے کیا کہا کہ یہاں کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں اور شام میں کیا ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے, یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. اور مدینہ منورہ میں یہی عمر مسجد نبوی کے مصلے پہ کھڑے ہیں اور دشمن خنجر لے کر کے کھڑا ہے پہلی صف میں بالکل پیچھے, اور وار کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے لیکن حضرت عمر کو پتا نہیں چلتا. معلوم ہوا کہ ولی یا نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے اور جب نہیں تو نہیں. تو یہ کشف قبور کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں. تو یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متوسل تھے, تو وہ جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے مسنون طریقے سے, تو جب وہ گئے تو ان کے سامنے قبر کے حالات کھلے, اور با بعض دفعہ کشف قبور اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ گفتگو بھی کرتے ہیں میت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تو اپنی قبر میں اس کی روح اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو وہ زندہ قبر میں کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صاحب قبر پر گئے مولانا یحیٰ صاحب کی، اور پھر جب واپس آئے تو واپس آ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی ابھی میں قبرستان سے آ رہا ہوں اور تمہارے ابا جان نے تمہارے لیے تین پیغام بھیجے ہیں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ مجھے میرے قرض کے بارے میں کوئی سوال یہاں نہیں ہو رہا ہے، اس لیے فکر نہ کرنا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرضہ اپنے ذمے لے لیا تھا، تو قرض سے سبکدوش ہو گئے تھے. کہا دوسرا پیغام یہ بھیجا ہے کہ وہ جو میرا مخالف ہے، جو میرے پیچھے لگا رہتا تھا، اس کی بھی فکر مت کرنا، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ تسلی کے الفاظ بھیجے اپنے بیٹے پر، چونکہ اچانک انتقال کر گئے تھے، تو فکر مت کرنا ان کی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کے لوگوں میں سے تھے وہ صاحب، اور کان بھرا کرتے تھے. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کان بھر کر کے دوسروں سے شیخ کو بدگمان کرنا، تو کان بھرا کرتے تھے. تو کہا کہ حالات ایسے پیش آئے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری ان سے ناراض ہو گئے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر نکال ہی دیا وہاں سے، یعنی تعلق ان کا ختم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہاں اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون انصاف پر ہے. یہ کچھ دنوں تک چلتی ہے، کچھ دنوں تک. کاغذ کی جو کشتی ہوتی ہے، کاغذ کی جو کشتی ہے اسے پانی میں ڈالتے ہیں بچے، کاغذ کی کشتی بناتے ہیں، ناؤ بناتے ہیں کاغذ کی، اور اس کو ڈالتے ہیں تو بہت اچھی چلتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر دھیرے دھیرے گھیلی ہونے لگتی ہے، اس میں پانی اندر آ جاتا ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے. تو یہ کاغذ کی ناؤ جو ہے وہ چلتی نہیں ہمیشہ. تو اسی طرح ظلم کی جو کشتی ہے وہ بھی ہمیشہ چلتی نہیں، وہ ڈوبے گی ایک دن، تو اس کی فکر نہ کیجیے. اور تیسری بات جو ہے وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہلوائی کہ بزرگوں کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں، ولیوں کے معاملے میں، اللہ والوں کے معاملے میں بہت ڈر ڈر کے رہنا، اللہ والوں سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ان کے معاملے میں ذرا ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. بہت عقل اپنے استعمال نہیں کرنے کی، اللہ والوں کے معاملے میں بہت عقل استعمال نہیں کرنے کی. بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ جس طرح رہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ہم کیوں اس میں مداخلت کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ستاتے رہتے ہیں اللہ والوں کو، اللہ والوں کا کسی جگہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں. نہیں رہنے دو. ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے کا مطلب یہ کہ اصل میں ان کی جو ہمیں الٹی نظر آتی ہے وہ حقیقت میں سیدھی ہوتی ہے. وہ ہماری سوچ چونکہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی غلط بات پر بھی آپ سے ناراض ہو جائیں تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی غلط بات پر ناراض ہو گئے اور اثر پڑے گا، وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح پڑے گا کہ وہ آپ کے شیخ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور کسی غلط فہمی میں وہ آپ سے ناراض ہو گئے، اور آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کو پتا چلا کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے، تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو فیل کرتے آپ کہ میری وجہ سے ایک اللہ والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے جا کر کے ان کے سامنے صفائی کر دینی چاہیے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ذرا آپ سے عرض کر دوں کہ حقیقت کیا ہے. اگر آپ ایسا کہیں کہ بھائی اپنی بلا سے اگر ناراض ہوتے رہے ہمیں کیا لینا دینا،
इसका मतलब है कि आपने बेपरवाही की और इस बेपरवाही की वजह से अब उनको जो तकलीफ पहुंच रही है उसका वबाल आप पर आएगा, उसका वबाल आप पर आएगा। अल्लाह ताला शानहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब रहमतुल्लाहि अलैह मज़ाहिरे उलूम सहारनपुर के नाजिम थे और बड़े बुजुर्ग थे, और हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह मदीना मुनव्वरा में थे। तो हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े थे, तो सहारनपुर से हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब रहमतुल्लाहि अलैह से हसद रखने वाले लोग जो हैं वो शिकायतों के खतूत लिखते थे। आज कल हमारा यही मिजाज हो गया है कि वो नाराज होते रहे, हम क्या करें अपनी बला से, अब हम क्या करें। नहीं, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, हमें दिल में दुख होना चाहिए कि ये मुझसे नाराज है, कब ये राजी हो जाए, उसके लिए दुआएं हो, उनकी तरफ से इसाले सवाब हो, और हम ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें कि उनका दिल खुश हो जाए। उनके सामने सफाई करने की जरूरत पेश आए तो मुनासिब तरीके से सफाई पेश करें, किसी और से करवाएं, हमारी तरफ से कोशिश हो, तब फिर अल्लाह जल्ला जलालहू आमन वालू देखेंगे कि भाई कसूर इसका नहीं, इसने तो अपनी तरफ से जो कुछ किया गया। बेपरवाही है बुजुर्गों के मामले में, अपने बड़ों के मामले में, असातिदा के मामले में, मां बाप के मामले में बेपरवाही कि नाराज है, नाराज होते रहे इसमें कि मेरा थोड़ा कसूर है, मेरी थोड़ी गलती है, ये किब्र से नाशी होता है। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह पर खत लिखते थे लोग कि मौलाना अब्दुल लतीफ ने यूं किया, मौलाना अब्दुल लतीफ ने यूं किया, मौलाना अब्दुल लतीफ ने यूं किया। अब वो जमाना टेलीफोन का नहीं, जो खत आया वो पढ़ लिया, खत आया वो पढ़ लिया, खत आया वो पढ़ लिया। तो हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने मदीना मुनव्वरा से हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने गालिबन हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह से कहा कि आप मौलाना अब्दुल लतीफ साहब को इत्तला करो, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब को इत्तला करो। या तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया या खुद हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने गालिबन हजरत रायपुरी फरमाया कि तुम हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ को इत्तला करो कि लोग तुम्हारे खिलाफ यहां झूठी झूठी शिकायतें भेज रहे हैं और हजरत उन शिकायतों को पढ़ रहे हैं, उन शिकायतों को पढ़ रहे हैं। तो हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाहि अलैह ने यह दरियाफ्त किया हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से या मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब ने कि भाई लोग तो झूठी शिकायतें करते रहते हैं, तो झूठी शिकायतें पढ़ने के बाद अव्वल तो ये कि हजरत पहचानते हैं मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब को, और अगर तो हजरत मुतासिर नहीं होंगे, वो खत पढ़ करके फेंक देंगे कि ये गलत बात है, और अगर मुतासिर भी हुए तो चूंकि मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब गलती नहीं कर रहे हैं तो नुकसान क्यों पहुंचेगा। तो शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई असल बात यह है कि हजरत भी इंसान है, और जब बार बार शिकायतें वहां से आएगी तो हजरत की राय बदलेगी, दिल मुतासिर होगा कि अच्छा मौलाना अब्दुल लतीफ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा मौलाना अब्दुल लतीफ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा मौलाना अब्दुल लतीफ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा मौलाना अब्दुल लतीफ ऐसा कर रहे हैं। और हजरत का दिल जब मुतासिर होगा तो हजरत अल्लाह वाले हैं, उसका नुकसान मौलाना अब्दुल लतीफ साहिब को पहुंचेगा। तो अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी होती है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो मुत्तकी बंदे होते हैं अल्लाह के, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे हमारे किसी अमल से, हमारे किसी कॉल से। और ऐसा हमारी तरफ से अगर कोई हो जावे मामला तो हमें उस वक्त तक सुकून से बैठना नहीं चाहिए जब तक कि वो मामला दुरुस्त न हो जाए, इसलिए कि मन आदाली वलीयन फकद आदंतुहु बिलहर्ब, अगर ये मामला आगे बढ़ते 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 दूरी का सबब बन गया और वो तकलीफ उनके दिल में रही और हमारी तरफ से बेपरवाही रही, उनके दिल में तकलीफ रही, हमारी तरफ से कोशिशें होती रही जितनी हम कर सके, और दिल भी मुतमईन है कि भाई जितना मुझसे हो सका किया और हो रहा है कर रहा हूं, अब मजीद तो मैं क्या कर सकता हूं, तो वरना नुकसान होगा। अल्लाह जल्ल जलालहू आमन वालू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوب لا ديني. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اذهب الباس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يقادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.